حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، انشاءاللہ العزیز آج ہمیں سورہ حج کے آخری رکوع کا مطالعہ کرنا ہے. یہ رکوع جو 6 آیات پر مشتمل ہے آپ کے پاس مطبوع شکل میں موجود ہے، تو آئیے کہ سب سے پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. اللہ یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. آمین یا رب العالمین. حضرات، آج کے درس کے ضمن میں پہلے 2 تمہیدی مضامین ہیں جو مجھے کسی قدر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر سورتوں کی ابتدائی آیات اور اختتامی آیات یہ خصوصی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، بالعموم نہایت جامع مقامات ہوتے ہیں. ان کو فواتح سور اور خواتیم سور کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی وہ آیات کے جن سے سورتوں کا آغاز ہوتا ہے اور وہ آیات کے جن سے سورتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اگرچہ تمام سورتوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر و بیشتر سورتوں کا معاملہ یہی ہے. بعض سورتیں ایسی بھی ہیں قرآن مجید کی کہ جو بالکل دفعتن شروع ہو جاتی ہیں بغیر کسی تمہید کے، جیسے کہ سورہ حجرات جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، اس میں براہ راست گفتگو کا آغاز ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. معلوم ہوا کہ کوئی تمہیدی مضمون وہاں نہیں. لیکن اکثر سورتوں کا معاملہ وہ ہے جو میں آج عرض کر رہا ہوں کہ ابتدائی آیات اور اختتامی آیات نہایت جامع بھی ہوتی ہیں اور بڑی امتیازی حیثیت کی حامل ہوتی ہیں. مثلاً سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اسی طرح اس کی اختتامی آیات کی بڑی فضیلت ہے. سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی لگاؤ تھا. چنانچہ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی تھی وہ آیات مبارکہ آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو جاتی تھیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اسی طرح اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال مبارکہ موجود ہیں کہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رکھنے میں ان آیات مبارکہ کی خصوصی ایک تاثیر ہے. یہ بات اگر ہم غور کریں تو جو عام انسانی جو اصناف ہیں ادب کی ان میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ مثلاً کوئی غزل ہے یا قصیدہ ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے شعر کے لیے ایک خصوصی اصطلاح وضع کی گئی ہے مطلع، اور آخری شعر کے لیے بھی ایک خصوصی اصطلاح ہے مقطع. اور اگر کسی غزل یا قصیدے کا مطلع جاندار ہو اور مقطع بھی جاندار ہو تو وہ غزل یا قصیدہ جو ہے وہ ایک کامیاب غزل اور قصیدہ شمار ہوگا. درمیان میں اگر کوئی بھرتی کا شعر آ بھی جائے تو وہ اگر ابتدا اور اختتام جو ہے وہ اگر بہت چست ہے اور بہت عمدہ ہے تو کوئی ایک آدھ بھرتی کا شعر درمیان میں کھپ جاتا ہے. یہی معاملہ خطبے کا ہے کہ ایک خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو ایک تو اس کے آغاز کی بڑی اہمیت ہے. اگر آغاز ایسا ہے کہ جو اس کے سامعین اور مخاطبین ہیں وہ ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لے تو وہ ایک کامیاب خطبہ ہوگا. اسی طریقے سے خطبے کے دوران اگرچہ مضامین بہت سے گوشوں میں پھیل جائیں گے، بہت سی بحثیں آئیں گی، کچھ ضمنی مباحث بھی یقیناً آ جاتے ہیں، لیکن اگر خطبے کا اختتام بھی ایسا ہے کہ جو کوئی لاسٹنگ امپریشن چھوڑ جائے آڈینس پر تو وہ خطبہ اور وہ تقریر جو ہے وہ ایک کامیاب خطبہ اور کامیاب تقریر شمار ہوگی. تو یہی چیز قرآن مجید کی سورتوں میں ہمیں ملتی ہے کہ ابتدائی اور آخری آیات بالعموم نہایت جامع ہوتی. اسی طرح کا ایک نہایت جامع مقام ہے جو سورہ حج کی آخری 6 آیات پر مشتمل ہے. اور ایک خاص پہلو سے میں عرض کروں گا کہ یہ قرآن مجید کا جامع ترین مقام ہے. اس میں الفاظ میرے نوٹ کر لیجئے کہ خاص مضمون کے اعتبار سے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کس بات کی طرف نوع انسانی کو پکارتا ہے. اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ مضمون اگرچہ ویسے تو قرآن مجید میں آپ کو جا بجا ملے گا، لیکن میں اسے جامع ترین مقام اس کے اعتبار سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں قرآن مجید کی دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک اس کی دعوت عمومی ہے، پوری نوع انسانی کے لیے دعوت. یہ دعوت کیا ہے؟ یہ دعوت ہے کچھ امور کو ماننے کی دعوت. اللہ کو مانو، اس کی صفات کو مانو، اس کی توحید کو مانو، باعث بعد الموت کو مانو، حشر و نشر کو مانو، حساب کتاب کو مانو، جنت اور دوزخ کو مانو، فرشتوں کو مانو، وحی کو مانو، انبیاء کو مانو، رسولوں کو مانو، کتابوں کو مانو، محمد الرسول اللہ کو مانو کہ وہ خاتم النبیین ہیں، اور قرآن کو مانو کہ وہ آخری ہدایت نامہ ہے نوع انسانی کے لیے اللہ کی طرف سے. بقول علامہ اقبال، نوع انسارا پیام آخری حامل او رحمت للعالمی. اب ان امور کو ماننے کی دعوت ہے کہ جو قرآن مجید ہر فرد نوع بشر کے سامنے پیش کرتا ہے. اس مرحلے پر کسی عمل کی دعوت نہیں ہوگی، اس لیے کہ عمل کی دعوت کا تعلق ہے ان لوگوں سے کہ جو مان لیں یا ماننے کا اقرار کریں یا ماننے کا دعویٰ کریں. اب ان سے جو بات کہی جائے گی وہ یہ ہے کہ جب تم نے مانا ہے تو اب تم پر یہ لازم ہے، تم نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی بندگی کرو، تم نے محمد کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کی فرما برداری کرو، ان کی سنت کا اتباع کرو، تم نے قرآن کو مانا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اب اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل اور قانون بناؤ. یہ عمل کا جو معاملہ ہے یہ آئے گا ثانوی درجے میں، اور اس کے مخاطب وہ لوگ ہوں گے کہ جو پہلا مرحلہ طے کر چکے ہوں ماننے کا، کہ جنہوں نے ان حقائق کو قبول کر لیا اور مان لیا، اب ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ دو حصے ہو گئے قرآن مجید کی دعوت کے، ایک دعوت عمومی ہے الی کافت الناس، اور وہ دعوت کیا ہے؟ ایمان کی دعوت ہے، اور ایک پھر دعوت خصوصی ہے جس کے مخاطب ہے مسلمان، جو دعوے دار ہے اس کے کہ ہم ان امور کو مانتے ہیں، اور یہ جو دعوت ہے یہ دعوت عمل ہے۔ چنانچہ آپ یہاں دیکھیں گے کہ اس رکوع کی جو چھ آیات ہیں ان میں پہلے چار آیات میں خطاب کیا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، اور آخری دو آیات میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والو۔ پہلی چار آیات میں جو بنیادی ایمانیات ہیں، توحید، نبوت و رسالت، آخرت، ان کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ ہے وہ عمومی دعوت، ماننے کی دعوت۔ اور آخری دو آیات میں آپ دیکھیں گے کہ فعل امر جو ہے اس تکرار سے آیا ہے، یا ایھا الذین آمنو ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، ایک آیت میں چار فعل امر، پھر اگلی آیت میں پھر چار افعال ہیں امر کے، تو یہ ہے اصل میں دعوت عمل۔ تو اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اصلاً مخاطب ہیں دوسرے حصے کے، اس لیے کہ ہم ماننے والے ہیں، ہم تو تسلیم کرتے ہیں اللہ کو بھی اور اللہ کی توحید کو بھی اور اس کی صفات کمال کو بھی، اور ہم تو مانتے ہیں انبیاء کو اور رسولوں کو اور کتابوں کو اور نبیوں کو، اور ہمارا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو گویا کہ ہم سے اصلاً متعلق جو حصہ ہے وہ آخری دو آیات پر مشتمل ہے کہ جس میں عمل کا پیغام ہے، عمل کی دعوت ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ماننے ماننے میں چونکہ زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ تو ایک ماننا وہ بھی ہے کہ جو ابو بکر صدیق کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ماننا وہ بھی ہے کہ جو صحابہ میں سے کسی عام صحابی کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ماننا ہم میں سے کسی کا ہو سکتا ہے، تو ماننے ماننے میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس اعتبار سے اس ایمان کے اندر بھی ایک گہرائی پیدا کرنے کے لیے واقعہ یہ ہے کہ اس پہلے حصے پر بھی ہمیں بتمام و کمال توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے حقائق کو اس علمی اور فکری گہرائیوں میں جا کر سمجھیں، اور اس کی ریئلائزیشن جو ہے وہ صرف ایک ڈوگمے کی حد تک نہ رہ جائے کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ہم مانتے ہیں اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، کتاب کو، جنت کو، دوزخ کو، بلکہ فی الواقع ہم اپنے باطن میں اس کا ایک شعور محسوس کریں، ایک ریئلائزیشن ہو ہمارے باطن کے اندر کہ یہ حقائق جو ہیں یہ صرف ایک اقرار کرنے کی حد تک معاملہ نہ رہے، بلکہ یہ کہ ان پر ایک یقین کی کیفیت، بلکہ اگر مجھے اصحاب تصوف کی ایک اصطلاح استعمال کرنے کی اجازت دیں تو یہ کہ یہ ان کا حال بن جائے، صرف قال نہ رہے، یہ ہے اصل میں کہ جو ایمان مطلوب ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے یہ جو دعوت کا اور اس کے اس مقام کی جامعیت کا معاملہ ہے اسے پیش نظر رکھیں، اور یہ کہ دو حصوں میں انشاءاللہ تعالی آج ہمارے سامنے قرآن حکیم کی دعوت آئے گی۔ دوسرا تمہیدی مضمون یہ ہے کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن مجید ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضور کے دوسرے معجزات کا میں انکار کر رہا ہوں، معاذ اللہ، بہت سے معجزات ہیں، شق القبر کا معجزہ ہے اور بے شمار ایسے خرق عادت واقعات حضور کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں کہ جنہیں معجزہ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن میں جو اس وقت بات کہہ رہا ہوں اس پر توجہ کیجئے کہ حضور کا اصل معجزہ کون سا ہے۔ کسی رسول کا اصل معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جسے وہ چیلنج اور تحدی کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے ثبوت میری رسالت اور نبوت کا، اگر تم چاہو تو آؤ مقابلہ کرو۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ویسے تو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ذکر ہے 9 آیات ہم نے انہیں 7 معجزے دیے یا 7 نشانیاں دیں، 9 نشانیاں دیں، لیکن 2 ان میں سے وہ خاص معجزے ہیں کہ جن کو انہوں نے جاتے ہی، جیسے ہی کہ وہ فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں، تو انہوں نے انہیں گویا کہ اپنی نبوت و رسالت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس میں سے وہ ایک معجزہ جو ہے یعنی عصا کا سانپ کی شکل اختیار کر لینا، یہ وہ معجزہ ہے کہ جس میں پھر مقابلہ بھی ہوا اور ساحروں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس نوعیت کا معجزہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ صرف اور صرف قرآن ہے، اس لیے کہ یہ وہ معجزہ ہے کہ جس پر قرآن نے بار بار چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود کلام موضوع کر رہے ہیں یا کسی اور انسان سے سیکھ کر یہ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے الزام بھی لگایا تھا، تو قرآن مجید نے سورہ یونس میں بھی انہیں چیلنج کیا، سورہ ہود میں انہیں چیلنج کیا، اور پھر سورہ بقرہ میں مدنی دور میں پھر تیسری مرتبہ وہ چیلنج آیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تمہیں کوئی حقیقی اور واقعی شک اور شبہ ہے اس کلام کے بارے میں کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آؤ معاملہ طے ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور انسان کا یہ کمپوز کیا ہوا کلام ہے جو حضور کو اس نے سکھا دیا ہے، تو تمہارے ہاں ایک سے ایک بڑھ کر خطیب اور ایک سے ایک بڑھ کر شاعر، ایک سے ایک فصیح اور بلیغ لوگ موجود ہیں. آؤ اور مل جل کر کوئی ایک صورت بھی اس جیسی تصنیف کر کے اور موضوع کر کے لے آؤ. اگر تم یہ کر سکو تو تمہیں شک کرنے کا حق ہوگا، لیکن اگر تم اس چیلنج کو قبول بھی نہ کرو، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، یہ انداز ہے قرآن کا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. تو قرآن مجید نے اصل میں جو چیلنج کیا ہے وہ خود اپنے بارے میں کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن حکیم. اب یہ آپ کے علم میں ہوگا، یہاں بہرحال بہت اہل علم بھی موجود ہیں، کہ یہ موضوع کہ قرآن کس کس اعتبار سے معجزہ ہے، یہ ہمارے ہاں باقاعدہ تصانیف کا موضوع رہا ہے، اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. قرآن کا اعجاز ادبی اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، قرآن حکیم کی وہ پیشین گوئیاں کہ جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں، مختلف اعتبارات سے جو اس کے اندر اعجاز کا پہلو تھا اور معجزے ہونے کے جو مختلف اسپیکٹس ہیں قرآن مجید کے، ان کو لوگوں نے مستقل تصانیف کا موضوع بنایا ہے. میں یہاں ایک خاص پہلو کی طرف کہ جس کا خاص تعلق ہے آج کے درس سے، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اور وہ پہلو یہ ہے کہ آپ اس کا تصور کیجئے کہ ایک کتاب جو آج سے 1400 برس قبل نازل ہوئی، اور یہ کہ ایک خاص ملک میں نازل ہوئی، ایک خاص قوم اس کا اولین مخاطب تھی، ایک خاص معاشرے میں اس کے جو کسٹمز تھے، ان کی جو رسومات تھیں، ان کی جو روایات تھیں، وہ اس کے پس منظر میں ہیں. پھر جس قوم کو کہ اولاً وہ خطاب کر رہا ہے اس کی ایک خاص ذہنی سطح ہے، وہ علم اور فضل کے اعتبار سے دنیا کی کوئی پڑھی لکھی قوموں میں شامل نہیں ہے، ان کو امیین کا خطاب دیا گیا ہے کہ ان پڑھ قوم ہے، ان کے ہاں فلاسفہ نہیں ہے، حکما نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی لٹریچر نہیں ہے، یعنی عام طور پر جس کو آج کل آپ کہتے ہیں لٹریسی پرسنٹیج، وہاں اتنی کم ہے کہ شاید 1000 میں کوئی ایک شخص یا 100 میں کوئی ایک شخص ہو بمشکل کے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو. اب وہ قوم ہے جو اولین مخاطب ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر قرآن بہت عالمانہ انداز اختیار کرتا، بہت ہی فلسفیانہ انداز اختیار کرتا، بڑی ثقیل جو منطقی اصطلاحات ہیں ان کو استعمال کرتا، تو یہ اس قوم کے تو سروں کے اوپر سے یہ کلام گزر جاتا، ان کے پلے نہ پڑتا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، ہمارے فہم سے اور ہماری سمجھ سے تو بہت بالاتر ہے. لہذا قرآن کو یوں سمجھیے کہ اترنا پڑا ہے اس قوم کی سطح پر کہ ان سے بات کی جائے، اور ایسے کی جائے کہ کوئی حجاب درمیان میں محسوس نہ ہو اور وہ براہ راست یہ محسوس کریں کہ ہم ہی اس کے مخاطب ہیں، اور اس کا ایک مفہوم جو ہے ان کے سامنے بالکل ان کے ذہن میں واضح ہو کر آتا چلا جائے. اب ایک طرف تو اس انتہا کو دیکھیے، دوسری انتہا یہ ہے، اور اس سائملٹینیس کنٹراسٹ کا ذرا آپ جائزہ لیجئے کہ یہی کلام ہے کہ جو ہدایت بننے والا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، نہ صرف اپنے زمانے میں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے عرب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں تو بڑے بڑے فلسفی گزر چکے تھے، ایرانی قوم کے تو رگ و ریشے کے اندر جو ہے وہ فلسفہ سرایت کیے ہوئے تھا، یونان کے اندر بڑے بڑے فلسفی گزر چکے تھے، ہند، یونان اور ایران، کم سے کم یہ تین تو ایسے خطے تھے، اور چین کو بھی شمار کیجئے، کہ یہاں بڑے فلسفے تھے، ان کا ادب تھا، ان کی ثقافت تھی، ان کے ہاں فلسفہ تھا، ان کے ہاں منطق تھی. اب ظاہر بات ہے کہ وہ سب بھی اس کے مخاطب ہوں، اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت ان کو بھی دینی ہے. پھر یہ کہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے، یہی قرآن تا قیام قیامت یہی پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت بننے والا ہے. چنانچہ اب اس صدی کا آپ تصور کیجئے، اور ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ اور کتنی صدیاں ابھی نسل انسانی کی عمر میں باقی ہیں، اس میں کس قدر ترقی ہوئی ہے انسان کی معلومات میں، کتنا ایک خزانہ جو ہے انسان نے جمع کیا ہے، انسان کا فکری ہورائزن جو ہے کتنا وسیع ہوا ہے، وہ ایک ٹیلیسکوپس کی مدد سے کہاں تک دیکھ رہا ہے، اور مائکروسکوپس کے ذریعے سے کیسے وہ الیکٹرانک ذرات جو ہیں ان کا مشاہدہ کر رہا ہے. آج کے انسان کے لیے بھی ہدایت بننا ہے اسی قرآن کو. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر متضاد تقاضے ہیں کہ جو ایک کتاب کو پورے کر دے. وہ کتاب اگر اس سطح پر گفتگو کرے لیکن اس میں گہرائی نہ ہو، اس میں فلسفہ نہ ہو، اس میں حکمت نہ ہو، تو دوسروں کو اس کے اندر کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوگی. وہ یہ محسوس کریں گے یہ تو بچوں کی باتیں ہیں جو ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں، یا یہ عوام الناس سے کرنے کی باتیں تھیں کہ جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں. اور اگر وہ اونچی سطح پر گفتگو ہو تو وہ عوام الناس سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں کس جگہ کی بات ہے، کیا بات ہے، ہمارے تو سروں کے اوپر سے گزر گئی. ان دو متضاد تقاضوں کو قرآن نے اس طرح پورا کیا ہے کہ ایک طرف عرب کا بدو جو ہے ایبسولیوٹلی انلٹریٹ بدو، وہ بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اسے سمجھ رہا ہوں، اس کا کوئی لفظ میرے لیے اجنبی نہیں ہے، نامانوس نہیں ہے، اس نے اپنا سارا استدلال میرے اپنے ماحول سے اخذ کیا ہے، میرے اپنے مشاہدے میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس پر اس نے اپنے سارے استدلال کی بنیاد قائم کی ہے. کوئی اسے بود اور حجاب محسوس نہیں ہوتا اپنے اور قرآن کے مابین. اور دوسری طرف میں کہا کرتا ہوں اسی اعتبار سے علامہ اقبال کے بارے میں کہ وہ قرآن مجید کے اعجاز کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اس دور میں کہ ایک انسان کے جو 19ویں صدی کے آخر میں تو آنکھ کھول رہا ہے، 20ویں صدی کے آغاز میں اس نے مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ ڈالے، اس نے جا کر عین مغربی تہذیب کے گہوارے میں جا کر اس کا مشاہدہ کیا اور اس کے فکر کی بلندیاں جو ہیں ان کو ناپا، اور پھر وہ شخص جو ہے اسے اگر کہیں پناہ ملی ہے تو صرف قرآن کے دامن میں، کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. کہ ان کا معاملہ پھر یہ ہو گیا تھا آخری عمر میں کہ لوگ ان سے ملنے کے لیے جب آتے تھے بڑے بڑے فلاسفرز، تو وہ یہ امید لے کر آتے تھے کہ بڑی لائبریری ہوگی اور بڑے کتابیں لگی ہوئی ہوں گی، بڑی عمدہ بہت ہی خوبصورت جلدیں بنی ہوئی کتابیں جو ہیں جیسے وہ کلا کے ہاں ہوتی ہیں، ایسی کوئی لائبریری ہوگی، اور وہ ہمہ وقت اپنے اس اسٹڈی روم میں بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہوں گے. اور وہ حیران رہ جاتے تھے یہ معلوم کر کے کہ ان کا شغف صرف اور صرف قرآن سے رہ گیا. یہاں تک کہ سید نذیر نیازی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے فلسفے کی بنیاد کیا ہے، سورسز کیا ہیں، کہاں کہاں سے آپ نے اپنے اس خیال کا تانا بانا جو ہے بنا ہے، اس کے لیے بنیادی میٹیریل کہاں سے لیا ہے. تو کبھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا مجھے کچھ املا کرا دیں، ڈکٹیٹ کرا دیں. تو ایک وقت طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے فلاں وقت آ جانا، تو میری طبیعت حاضر ہوئی تو میں کچھ لکھواؤں گا. سید نذیر نیازی یہ کہتے ہیں کہ میں جب حاضر ہوا تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ علامہ نے اس وقت کہیں نہ کہیں سے نکال نکول کے کچھ نہ کچھ کتابیں جو ہے اپنے سامنے رکھی ہوں گی، کوئی فلسفیوں کے فلسفے کے جن سے انہیں کوئی ریفرنس دینا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا تو صرف یہ کہا کہ ذرا وہ شیلف میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے وہ نکال لاؤ. اور پھر فرمایا کہ وہ سورہ حشر کھولو، اور سورہ حشر کا جو آخری رکوع ہے یہ ہے میرے کل فلسفے کا سورس، جس میں وہ آیا مبارکہ بھی ہے کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، وہ اپنی عظمت کو بھول بیٹھے، وہ انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محض ایک ترقی یافتہ حیوان سمجھ بیٹھے، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا تو میرا تو فلسفہ یہاں سے باقوس. تو میں اس اعتبار سے واقعتاً اپنے قلب کی گہرائیوں سے یہ میرا احساس ہے کہ اس دور میں اعجاز قرآنی کا ایک نشان، اس کا ایک سمبل جو ہے وہ علامہ اقبال ہے. اس لیے کہ بہرحال کہ جو شخص مذہبی ماحول میں پلا بڑھا ہو، مسجدوں کے اور مدرسوں کے اور خانقاہوں کے اور درسگاہوں کے، وہ اگر قرآن مجید کی عظمت کا قائل ہے تو اسے تو ہونا ہی ہے. لیکن یہ کہ وہ شخص جو کالجوں سے، اسکولوں سے، یونیورسٹیوں سے نکلا ہو اور پھر جا کر یورپ میں، اس زمانے میں، آج کے یورپ میں اور اس وقت کے یورپ میں بڑا فرق ہے، آج ہم جو کچھ ہیں اور اس وقت جو ہم تھے اس میں بڑا فرق ہے. اس وقت ہم غلام تھے اور جب جاتے تھے تو ایک غلامانہ ذہنیت لے کر جاتے تھے، اور وہاں کا ہر فرد ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ حاکم قوم کا فرد ہے، اور اس کا دبدبا اور اس کا روب جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اوپر بیٹھ جاتا تھا. آج تو مسئلہ بالکل برعکس ہو چکا ہے. لہذا آج کے تصور کو ذہن میں نہ رکھیے. اس وقت 20ویں صدی کے ابتدا کے اندر ایک شخص جا رہا ہے اور جرمنی میں اور انگلینڈ میں بیٹھ کر وہ وہاں کی تہذیب کا مشاہدہ کر رہا، اور تب وہ کہتا ہے کہ اگر نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ براہ راست مشاہدے کے بعد، اور وہ جو کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، مجھے معلوم ہے کہ یہ دانش حاضر جو ہے کتنا بڑا عذاب ہے کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ بہرحال بات کچھ ذرا لمبی ہو رہی ہے، صرف عرض یہ کرنا تھا کہ قرآن مجید کا یہ جو اعجاز کا پہلو ہے یہ بہت اہم ہے کہ یہ نازل ہوا ہے اتنی سادہ زبان میں، اور پھر یہ کہ اس نے ابتدان جنہیں مخاطب کیا ہے اصلا گفتگو انہی سے کی ہے، اس کا اکثر و بیشتر خطاب انہی سے ہے، اور فلسفے کی اور حکمت کی گہرائی کی چیزیں محض اشارات کے طور پر آتی ہیں، اور اشارات بھی وہ ایسے خفی کہ وہ عام بدو تو پڑھتے ہوئے گزر جاتا تھا اور اسے کوئی خاص اس کے اندر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ جو گفتگو ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، اس میں کہیں کوئی وقفہ ہو گیا ہے، کوئی رکھنا آ گیا ہے، یا کوئی ڈور جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن ایک فلسفی کے لیے، ایک حکیم اور دانا انسان کے لیے، وہ جو ایک مقام ہوتا ہے کہ جہاں کوئی وہ ایک حکیمانہ اشارہ ہے، وہ وہاں اگر مائکروسکوپ اپنی فوکس کر کے بیٹھ جائے تو معلوم ہوگا کہ کل کا کل فلسفہ یہی موجود ہے، اور میری ہدایت کا سارا سامان ان چند اشارات کے اندر مسمر ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ ایک وقت سامنے رکھیں، چنانچہ اس سورہ مبارک، اس رکوع کے دونوں حصوں میں ایک ریفرنس آئے گا کہ شرک ایک وہ تھا جو اس وقت ہو رہا تھا اس معاشرے میں کہ جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں وہ قوم ملوث تھی کہ جو قرآن مجید کی اولین مخاطب تھی، تو ظاہر بات ہے گفتگو اسی سے کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہی تو صرف مخاطب نہیں ہے، مخاطب تو ہے پوری نوع انسانی، ہیومینٹی ایٹ لارج، جو بھی ادوار آنے والے ہیں اس دنیا میں نسل انسانی کے، ان سب کے لیے ہدایت۔ تو پھر تین الفاظ آپ کو آج ایسے ملیں گے جس میں توحید اور شرک کا معاملہ جو ہے ایک عظیم فلسفے کی حیثیت سے مثبت۔ تو میں صرف یہ عرض کروں گا اس وقت کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے عام طور پر بھی یہ اس کے مطالعے کے اصولوں میں سے اپنے ذہن میں جو ہے اس کو ٹانک لیجئے کہ ہر آیت کو پڑھتے ہوئے یا کسی بھی پیسج کو پڑھتے ہوئے، ایک جسے کہ جو مفسرین ہیں اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں تاویل خاص، کہ ان آیات کو اس خاص پس منظر میں رکھ کر دیکھیے جب وہ نازل ہوئی، اس وقت ان کا کیا مفہوم سمجھا گیا، اس لیے کہ اس میں ظاہر بات ہے کہ زمان و مکان کی وہ جو محدودیتیں ہیں کہ جس میں وہ نازل ہو رہا ہے، اس کو آپ رکھیں گے سامنے اور اس کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی عرب میں آج سے 1400 برس قبل، اس وقت اس کا کیا مفہوم لیا گیا۔ یہ ہے تاویل خاص، اور یہ بہت اہم ہے۔ لیکن اس کے بعد تاویل عام ہوتی ہے کہ انہی الفاظ کو آپ جنرلائز کیجئے، الاعتبار لعموم اللفظ ولا لخصوص سبب، یہ اصول ہے مفسرین کا کہ اعتبار جو ہے وہ تو جو بھی مضمون ہے، الفاظ جو بیان ہو رہے ہیں ان کے عموم کا اعتبار ہوگا، وہ خاص پس منظر کے جس میں وہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اسے جنرلائز کریں گے تو اس میں پھر وہ ہدایت آپ کو ملے گی کہ جو ابدی ہدایت ہے تا قیام قیامت نوع انسانی کی۔ یہ دو تھے تمہیدی امور، اور اس کے بعد آئیے کہ اب ہم آغاز کریں، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس یہاں یہ موجود ہے۔ اصل میں اگر ہم اسے درس کہیں تو درس کی شکل تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کی نگاہیں بھی ٹیکسٹ پر جمی ہوئی ہوں اور آپ الفاظ کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے بڑھیں۔ شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو، تلاوت کے معنی ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا، تلا یتلو کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، جیسے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ چاند جو ہے گویا کہ سورج کے پیچھے چلا آ رہا ہے، تو تلاوت کے معنی یہ ہیں۔ تو انگریزی میں آپ کہیں گے کہ آپ ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں، یہ فالوئنگ جو ہے یہ اصل میں مفہوم ہے اس تلاوت کا، پیچھے پیچھے چلنا۔ تو جب تک کہ ٹیکسٹ کو فالو نہیں کریں گے وہ درس نہیں رہے گا، وہ ایک واس بن کر رہ جائے گا۔ اسی لیے ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ مطبوعہ جو ہے آیات موجود ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلی چار آیات میں خطاب چونکہ ہے پوری نوع انسانی سے، لہذا دیکھیے آغاز ہوا یا ایھا الناس، اے لوگو، جبکہ جو پانچویں آیت ہے وہ شروع ہوگی یا ایھا الذین آمنوا سے، وہاں سے دعوت خصوصی شروع ہوگی، یہ دعوت عمومی ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اور یہ لفظ بالکل وہی ہے جو اردو میں مستعمل ہے، ضرب المثل، وہی ضرب اور وہی مثل یہاں موجود ہے دونوں الفاظ، صرف یہ کہ یہاں پر وہ ایک جملہ فعلیہ کی شکل میں ہے تو وہاں زوربا مثل ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، تو ذرا توجہ سے اور پورے دھیان سے اسے سنو. ہو سکتا ہے کسی کا یہ خیال ہو کہ یہ توجہ اور دھیان کا اضافہ آپ نے کس سے کر دیا، لفظ تو ایک ہے فاستمعوا لہ، تو حقیقت میں یہی عربی زبان کے اندر وہ وسعت جو ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو اختیار فرمایا ہے اپنے ابدی کلام کے لیے، کہ اس میں جو ذرا سے لفظ کی کنسٹرکشن میں تبدیلی سے ایک مفہوم ایسا پیدا ہو جاتا ہے جسے ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو جب تک ایک پورا اس کے لیے سینٹنس اس کے اندر نہ بڑھائیں وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا. پوری توجہ سے سنو، اس لیے کہ سمع یسمعو یہ ثلاثی مجرد سے اس کے معنی ہے سننا، لیکن جب یہ استماع بن جائے گا ثلاثی مزید فی میں باب استعال سے اس کے معنی ہوں گے پوری توجہ سے دھیان سے کان لگا کر دل کو حاضر کرتے ہوئے سننا. چنانچہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو وہ آیت یاد ہوگی قرآن مجید میں، وہ حکم ہمیں ملا ہے اور ہم اس پر اکثر و بیشتر عمل بھی کرتے ہیں کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کو ادھر مرتکز کر دو اور اسے سنو اور خود خاموش رہو، اس میں بیچ میں گفتگو نہ ہو. وہی لفظ ہے یہاں کہ ضوربا مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے پوری توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً وہ تمام ہستیاں کہ جنہیں تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا، وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتی ایک مکھی تک. ولا اجتمعوا لہ، خواب و اس کے لیے سب کے سب مجتمع ہو کر اپنی قوت کو صرف کریں. چنانچہ یہاں ذرا توجہ کیجئے، فاستمعوا لہ ولا اجتمعوا لہ، یہ جو یہاں پر ایک قافیے کا سا انداز آ رہا ہے اس نے در حقیقت اس کے اندر ایک غنائیت پیدا کی، اور چونکہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کم و بیش صلاحیت رکھی ہے اور ذوق رکھا ہے کہ یہ حسن سماعت کا ذوق سب میں برابر تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال شاید بالکل ہی محروم تو کوئی شخص ہو، کسی میں کم کسی میں زیادہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں وہ غنائیت رکھی ہے کہ جس سے اس کی وہ جو ایک ذوق کی تسکین ہے وہ ہوتی رہے. اور اس کو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکیدن حکم دیا ہے، زین القرآن بأصواتکم، قرآن کو مزین کیا کرو اپنی آوازوں سے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یا ابا موسیٰ، ایک مرتبہ حضور رات کے وقت کہیں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ کے مکان کے قریب سے گزر ہوا تو وہ رات کے وقت قرآن مجید پڑھ رہے تھے اپنے خاص ایک کیف کے عالم میں، تو حضور وہاں کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے. اور صبح جب فجر میں ملاقات ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارن من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرمایا ہے. جیسے وہ لحن داؤدی جو ہے وہ مشہور ہے کہ حضرت داؤد جب رات کے پچھلے پہر حمد کے ترانے الاپتے تھے تو قرآن مجید کی گواہی یہ ہے کہ پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، تو حضور نے اس کا اشارہ کیا کہ جیسے اللہ نے داؤد کو وہ لحن عطا فرمایا تھا، اللہ نے تمہارے گلے میں بھی ایک ساز رکھ دیا ہے آل داؤد کے سازوں میں سے. تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. یہاں اس وقت موجود ہیں میرے دوست ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، انہوں نے حال ہی میں اس موضوع پر ایک مضمون بھی لکھا اور مجھے بھیجا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ حکمت قرآن میں آئندہ مہینے شائع بھی ہو جائے گا. اور یہ ایک اچھا پہلو ہے قرآن مجید کے بارے میں، اس پر بھی غور ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر ایک غنائیت ہے، اگرچہ اس کا اپنا اسلوب ہے، وہ شاید دنیا کے دوسرے جو بھی پیمانے ہیں ان کے اوپر پورا نہ اترے، لیکن یہ کہ وہ اپنا ایک پیمانہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ آئیڈیل جو ہے وہ اسی کو سمجھنا ہوگا. تو فرمایا کہ یہ تمام ہستیاں جنہیں تم پوج رہے ہو، اب دیکھیے اس کے پس منظر میں کون ہے؟ بت پرست. وہ کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کو سجدے کر رہے ہیں، بتوں سے مرادیں مانگ رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں. اور ان سب کا ایک عقیدہ کیا ہے کہ ان میں کوئی الوہیت ہے، یا یہ کسی الوہیت کا مظہر ہیں، ان سے بھی ہم کو توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی دستگیری کریں گے، ہماری مدد کریں گے، ہماری مشکلات کو رفع کریں گے، ہم جو کچھ ان سے مانگیں گے وہ ہمیں دلوائیں گے یا دیں گے، یہ ان کا تصور ہے جس کے تحت کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں، اور یہ شرک سب سے نمایاں شرک ہے اس ماحول میں. اب لوگوں کو چونکانا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے تمہارے یہ مجسمے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ کوئی اس بات سن سکتے ہیں، ان میں کوئی شے موجود نہیں، لیکن یہ کہ تم انہیں پوج رہے ہو. تو اس شرک کے اوپر یہاں تبصرہ ہو رہا ہے اور چونکانے کے انداز میں انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے. سوچو تو صحیح کہ کر کیا رہے ہو. کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبہم الذب ذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. اور یہ تخلیق تو خیر کیا کریں گے، مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں، بلکہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ ان سے واپس نہیں لے سکتے. یعنی ان میں اس کی ان کی بے چارگی کا وہ عالم سامنے رکھا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر تمہارے سامنے کھانا رکھا ہو اور اس کے اوپر اگر مکھیاں آئیں تو انہیں مکھیوں کو اڑاتے ہو. ان بیچاروں کے اندر تو یہ طاقت بھی نہیں کہ وہ ان مکھیوں کو ہٹا ہی سکیں، اور مکھیاں جو ان کے کھانے میں شریک ہیں اس وقت، بلکہ دعوت شیراز تو انہی کی ہو رہی ہے، تو ان سے وہ اپنا حق جو ہے وہ بچا سکیں، ان کے اندر تو یہ قدرت بھی موجود نہیں. ذرا غور کرو اور سوچو، ضعف الطالب والمطلوب، کیا ہی کمزور اور عاجز اور لاچار ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. یہ جو تین الفاظ ہیں ان پر تو گفتگو ابھی میں بعد میں کروں گا، اس لیے کہ یہ ہے وہ عظیم فلسفے کا مخزن اور منبع. لیکن ذرا ابھی پہلے حصے پر مزید غور کر لیجئے. ایک یہ ذہن میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ایسی کون سی بڑی بات انہیں بتائی گئی، یہ ان میں سے ہر شخص بھی جانتا تھا کہ یہ بت نہ ہلتے ہیں، نہ جلتے ہیں، نہ سنتے ہیں، بلکہ یہ کہ ان کے ہاں اگر کوئی فلسفی ہوگا، جیسے کہ اس دور میں ڈاکٹر رادھا کرشنن پیدا ہوئے ہندوستان میں، کہ جنہوں نے بت پرستی کا فلسفہ بیان کیا، تو وہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ فلسفہ تو یہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ان پتھروں کو نہیں پوجتے، اصل میں یہ پتھر تو ذریعہ بنتے ہیں، کچھ اور جو حقائق ہیں بالا تر ان کے ساتھ ایک ذہنی رابطہ قائم کرنے کے لیے کہ خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، تو ذرا میڈیٹیشن کے لیے اور توجہ کے ارتکاز کے لیے یہ ہم نے صرف ایک مرکز بنا لیا ہے، یہ مرکز محسوس ہے، باقی اصل میں یہ تو مظہر ہیں کچھ دیویوں کے، دیوتاؤں کے، کچھ جو بھی جن کے بارے میں ان کا تصور ہے. فی الاصل ہم ان کو معبود نہیں مانتے، بلکہ یہ در حقیقت ان معبودوں کے لیے بطور ایک علامت، بطور ایک نشانی کے یہ فلسفہ تو ہوگا کہ جو ڈاکٹر رادھا کرشنن بیان کرے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک عام شخص کیا کرتا ہے؟ عام شخص تو یہی کرتا ہے کہ جا کر ان بتوں ہی کو وہ دھوتا ہے اور ان کا دھوون جو ہے وہ پیتا ہے تبرک کے طور پر، جیسے کہ ہمارے ہاں قبریں دھلتی ہیں اور قبروں کے جو پھر وہ دھوون ہیں وہ تبرک کی حیثیت سے تقسیم ہوتے ہیں. عام انسانوں کا تصور تو انہی چیزوں کے بارے میں ہو جاتا کہ انہی میں ہے کوئی شے، یہی ہے در حقیقت کے جس کے اندر کوئی طاقت ہے اور کوئی قدرت ہے. اور یہ چیز انسان کے سب کانشس مائنڈ میں اس طرح سنک کر جاتی ہے، اس طرح نیچے اتر جاتی ہے کہ اس میں کبھی غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صرف یہ کہ چونکانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی وقت کسی ذریعے سے ان کو آمادہ کیا جائے کہ سوچے تو صحیح کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا، وہاں بھی ان کی قوم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ شرک کی جو مختلف صورتیں رائی تھیں ان میں سے ایک اہم یہ بت پرستی بھی تھی. وہ تو معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں شرک کی تمام صورتیں تھیں، بادشاہ مطلق العنان یعنی سیاسی شرک وہ وہاں موجود تھا، وہ خدائی کا مدعی نمرود، پھر یہ کہ کواکب پرستی وہاں موجود تھی، اس بڑے بڑے ہیکل تھے ان کے سورج کے اور چاند کے اور ستاروں کے، اور بت پرستی بھی وہاں موجود تھی. اب اس بت پرستی کے اوپر ایک ضرب لگانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہیلا اختیار فرمایا، اور وہ کیا تھا آپ کے معلوم ہے کہ ایک کوئی بڑی پوجا ہونے والی تھی، جیسے کوئی جنم اشٹمی کی پوجا ہندوستان میں ہوتی ہے، تو پورا شہر خالی ہو جانے والا تھا اور جا کر لوگ کسی کھلے میدان میں کوئی پوجا کرنے والے تھے. حضرت ابراہیم نے ایک ہیلے سے ایسی شکل پیدا کر لی کہ خود ساتھ نہیں گئے، اسی شہر کے اندر رہے. انی سقیم، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے، میں کچھ بیمار سا محسوس کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ویل، بس یہ کافی ہے۔ لہذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہی رہیے۔ اب اکیلے رہ گئے اس شہر میں۔ تب وہ ایک لے کر تیشہ ہاتھ میں اس بت کدے کے اندر، بت خانے کے اندر گھسے ہیں، فراغ اس میں جو الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، پل پڑے وہ تیشہ لے کر اور تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ وہ جو تیشہ تھا جس سے ان سب کو توڑا پھوڑا تھا وہ اس کے کندھے پر لگا دیا۔ اب وہ وہاں پر موجود ہے اور وہ ایک سالم ہے، باقی سب ٹوٹے ہوئے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا قیامت اس وقت وہاں اس شہر کے اندر قیامت صغرا برپا ہو گئی ہوگی جب لوگ واپس آئے ہوں گے۔ ہم کچھ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر متھرا میں یا بنارس میں یہ حادثہ ہو جائے تو کیا ہوگا، ایک قیامت آ جائے گی۔ یہ تو ایک اندرا گاندھی جو ہے اس کے مرنے پر جو قیامت وہاں آ گئی ہے اس کا آپ اندازہ کریں، تو پھر یہ کہ اگر ان کے بتوں کے ساتھ کہیں، اور وہ بھی تمام کے تمام بتوں کے ساتھ ہی اگر معاملہ کر دیا جائے تو کیا ہوگا، تو ایک قیامت برپا ہو گئی۔ اور لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان ہے جو ایسی بہکی بہکی باتیں کیا کرتا تھا، ہم نے ابھی تک تو کوئی توجہ کی نہیں تھی اس کی طرف، وی ڈیڈنٹ ٹیک ہم سیریسلی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یہ حرکت اسی کی ہے، لہذا بلاؤ اسے۔ اب حضرت ابراہیم کی پیشی ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے، تو انہوں نے اس توریے کے انداز میں فرمایا کہ اس نے کیا ہوگا، یہ جو سب سے بڑا ہے۔ اور دیکھیے یہ جو جدید اصطلاحات ہیں نا ہماری پولیس کی اور تفتیش کی، کہ صورت حال کیا ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ ہے کہ صرف وہ سالم ہے باقی سب ٹوٹ گئے، اور وہ جو اعلی واردات ہے وہ اس کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پولیس کو تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو یہ اعلی واردات بھی اسی کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اصل میں یہ سب کس لیے کہا، کہ در حقیقت چونکانا مقصود تھا، وہ جو ان کے شعور کے اوپر ایک پپڑی سی جم گئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ سوچتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے قرآن مجید میں ایک جگہ الفاظ یہ آئے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ کئی جگہ پر آیا، کہ وہ فرجعوا الی انفسہم، تھوڑی دیر کے لیے تو انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا، اپنے دلوں کو ٹٹولا اور تسلیم کیا کہ واقعتاً ظالم تو ہم ہیں، جو ہم ان کو پوج رہے ہیں، ابراہیم جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ پھر وہ اپنی اس حمیت جاہلیہ جو ہے، اس اپنی اس تعصب کو اور عصبیت کو مجتمع کر کے، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اسے آگ کے اندر ڈالو اور اس کو ختم کرو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے جو معبود ہیں ان کی مدد کرو۔ تو یہ جو انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا چونکانے کا، وہ انداز ہے اس تمثیل میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ اب آئیے ان تین الفاظ پر، کمزور ہے، بہت ہی لاچار ہے، طالب بھی اور مطلوب بھی۔ یہ طالب اور مطلوب کے مابین جو ایک نسبت اور ایک رشتہ ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو طالب اور مطلوب کے مابین ایک رشتہ ہے، ایک ریلیشن شپ ہے، ایک نسبت ہے، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ شرک کی اصل حقیقت کیا ہے، یعنی وہ اس کی حقیقت کے جو تمام جو اقسام شرک ہیں ان کا وہ لب لباب ہے، اگر وہ سرا ہاتھ میں آ جائے تو ہر قسم کا شرک جو ہے وہ انسان اس کو پہچان سکے گا کہ شرک یہ ہے۔ یہ طالب و مطلوب کا جو فلسفہ ہے، اس کے سلسلے میں مجھے کچھ تھوڑی سی تمہیدی باتیں عرض کرنی ہوں گی۔ دیکھیے انسان اور حیوان کے مابین کیا کیا فرق اور امتیازات ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ رہا ہے ہمارے ہاں زیر بحث۔ اہل منطق نے مثلا یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے، گویا کہ نطق جو ہے یہ ہے امتیازی ایک وصف۔ کسی نے کہا کہ انسان حیوان عاقل ہے، گویا کہ عقل جو ہے وہ اس کو ممیز کرتی ہے حیوانات سے، حالانکہ یہ آج ہمیں معلوم ہے کہ حیوانات کی بھی اپنی منطق ہے، وہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ بھی اپنے جذبات ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں، چاہے ان کی زبان جو ہے اس طرح کی نہ ہو جیسی کہ ہماری ہے، لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے نطق کا وہ تو وہاں بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے عقل سے تو ایک چھوٹا سا کیڑا بھی جو ہے وہ خالی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا زمین پر رینگ رہا ہو، میں نے کئی دفعہ یہ تجربہ کیا ہے کہ اس کے آگے ایک تنکا میں نے رکھا، اس نے فوراً اس کو محسوس کیا، ڈائریکشن چینج کر دی، پھر میں نے اس ڈائریکشن پر رکھ دیا، پھر اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی، تین چار مرتبہ تو اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی، اس کے بعد اس نے اس تنکے کے اوپر سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ اب آپ تجزیہ کیجئے اس کا، اس کے اندر حس بھی ہے، اس نے یہ پہچان لیا ہے کہ آبسٹرکشن ہے، آئی مسٹ چینج مائی ڈائریکشن، تین چار دفعہ کی کوشش کے بعد پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، مجھے اب اس سے عہدہ برا ہونا پڑے گا، اس کو عبور کرنا پڑے گا۔ بتائیے کہ عقل اور تعقل اور تفکر اور منطق اور کس بلا کا نام ہے؟ اس کیڑے کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ گویا کہ فرق اگر کوئی ہے تو وہ کوانٹیٹیو ہوگا، کمیت کا ہوگا، کوالیٹیٹیو فرق نہیں ہے، نوعیت کا فرق نہیں۔ تو پھر اصل فرق کیا ہے؟ اب اس میں، اس دور میں آ کر جو ہمارے نفسیات کے ماہرین ہیں انہوں نے ایک اصطلاح وضع کی ہے کہ حیوانات میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے، سیلف کانشسنس، شعور ذات، میں، یہ میں کا جو احساس ہے یہ حیوانات میں نہیں ہے، شعور تو ہے خود شعوری نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے مختلف گنوائے ہیں، ایک خاص پہلو سے اگر آپ غور کریں گے تو ایک فرق یہ بھی ہے کہ حیوان صرف اپنی جبلی تقاضوں کے تحت زندہ رہتا ہے، گویا کہ زندگی اسے گزار رہی ہے، وہ زندگی نہیں گزارتا، اس کا اپنی زندگی میں کوئی آئیڈیل، کوئی نصب العین، کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اس نے کھایا، اس نے منہ مارا اور چر لیا، اور اس کے اندر اگر کوئی سیکشول انسٹنکٹ ہے، وہ میٹنگ ہوئی اور اس سے وہ سلسلہ جو ہے تناسل کا وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے صرف ان حیوانی جبلتوں کے تحت، اور انسان زندگی، حیوان زندگی بسر کر رہا ہے، اگر میں وہ لفظ استعمال کروں، بعض حضرات برا نہ مانے، کہ اس کی زندگی برائے زندگی ہے، زیستن برائے زیستن، اس کی اس زیستن کے اندر کوئی مقصد، کوئی آئیڈیل، یہ تو ہم استعمال کر لیتے ہیں اسے۔ آپ نے بیل کو اپنے ہلکے آگے جوت لیا، گھوڑے کو تانگے کے آگے لگا لیا، آپ نے استعمال کر لیا، لیکن یہ کہ خود ان کا اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جبکہ انسان حقیقت میں ممیز ہوتا ہے شیطان سے، حیوان سے، اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوگا، کوئی نہ کوئی مطلوب ہوگا، کوئی نہ کوئی آدرش ہوگا، کوئی نہ کوئی نصب العین ہوگا کہ جس کے لیے وہ محنت کرے گا اور جدوجہد کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، اور اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، کانورس ہے اس کا، جیومیٹری میں ہم پڑھا کرتے تھے تھیورم، اور تھیورم کا کانورس، تو اس کا ایک کانورس ہے، وہ ذرا پلے باندھ لیجئے اچھی طرح۔ جس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ در حقیقت حیوان ہے، انسان نہیں ہے، وہ دو ٹانگوں پر چلنے والا حیوان ہے، چوپایا ہے دو ٹانگوں پر چلنے والا، جس کی زندگی بے مقصد ہے، زندگی اسے گزار رہی ہے، وہ زندگی بسر نہیں کر رہا بلکہ زندگی اسے بسر کر رہی ہے، وہ صرف اینیمل انسٹنکٹس کے تحت زندہ ہے، تو وہ حیوان ہے۔ اور قرآن مجید کی وہ عظیم آیت ذہن میں رکھیے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ولہم آذان لا یسمعون بہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ان کے دل ہیں تفقہ اور فہم سے خالی، ان کی آنکھیں ہیں پر یہ دیکھتے نہیں۔ کیا مطلب؟ حیوانی دیکھنا دیکھتے ہیں، انسانی دیکھنا نہیں دیکھ رہے۔ وہ تو حیوان نے بھی دیکھ لیا کہ کار آ رہی ہے سڑک پر، کتے نے بھی اپنے آپ کو بچا لیا ہے، بچ کر نکل گیا ہے، تو اگر آپ نے کر لیا تو کون سا تیر مارا؟ یہ حیوانی دیکھنا آپ دیکھ رہے ہیں، انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ انسان کا دیکھنا تو وہ ہے کہ جو ظاہر کو دیکھے اور ظاہر کو پیرس کر کے اس کی نگاہ جو ہے، وہ جو اقبال کہتا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، تو یہ جب تک کہ انسان حقیقت کو نہ دیکھے وہ انسانی دیکھنا تو نہیں۔ تو ان کے دل ہیں فہم سے خالی، آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، یہ حیوانوں کے مانند ہیں، چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ کہ حیوان کی تو کریشن اسی لیول پر ہوئی ہے، لہذا اگر وہ اس لیول پر ہے تو اسے آپ کوئی ملامت نہیں کر سکتے۔ انسان کا مقام تو بہت بلند تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ میں ذرا عرض کر دوں کہ میں نے اس موضوع پر بہت عرصے سے ذہن میں بعض چیزیں کلبلا رہی تھیں، خیال تھا ایک مضمون لکھنے کا، حقیقت انسان کے عنوان سے میں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا ہے، جس کی پہلی قسط اس مہینے کے دسمبر کے مہینے کا جو حکمت قرآن آیا ہے اس میں شائع ہوئی ہے، اس میں کچھ چیزیں میری جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں آپ کو لکھی ہوئی مل جائیں گی۔ تو یہ میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ یہ کانورس ہے اس کا کہ جس شخص کی زندگی کے اندر، جس انسان کی زندگی میں کوئی آئیڈیل نہیں، کوئی نسب العین نہیں، کوئی آدرش نہیں، وہ در حقیقت حیوان ہے انسان میں۔ اب دوسرا اس کا قدم یہ ہے کہ انسان کے آئیڈیلز اور نسب العین کے مختلف لیولز ہیں۔ آئیڈیل پست بھی ہو سکتا ہے، بلند بھی ہو سکتا ہے، نسب العین گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، انسان کا آدرش بہت اونچا بھی ہو سکتا ہے اور بہت پست بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں اصل فیصلہ کن چیز کیا ہوگی، انسان کا اپنا لیول آف کانشسنس جو ہے اس کے شعور کی سطح طے کرے گی کہ وہ کہاں تک پہنچ پایا، اس نے کس چیز کو اپنا آئیڈیل بنایا، کس چیز کے حسن یا کمال یا جمال سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے اپنا آئیڈیل، اپنا مطلوب، اپنا مقصود، اپنا آدرش، اپنا نسب العین بنایا۔ یہ انسان کے لیول آف کانشسنس کے اوپر دار و مدار ہوگا اور بالکل اس کے پروپورشنیٹ ہوگا۔ اگر اس کا شعور پست ہے تو کسی ہلکی سی نچلی سی چیز کو مقصود بنا کر اسی کے لیے محنت شروع کر دے گا۔ اگر اس کی نگاہ بلند ہے، نگاہ بلند سکون دل دلاس جا پرسوس، تو کوئی بہت اونچا آئیڈیل ہوگا اور اس کے حصول کے لیے، اس کی ریئلائزیشن کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے وہ جد و جہد کرے گا۔ دوسری بات یہ، اور تیسری بات جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے، اگر آئیڈیل لو ہے تو انسانی شخصیت بھی بہت لو رہ جائے گی، اس میں ترفع نہیں ہوگا، وہ اونچا نہیں ہو سکے گا انسان، اس میں اعلیٰ صفات پیدا نہیں ہو سکیں گے۔ اگر نسب العین بلند ہے تو اس کے لیے انسان جب کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے لیے ایثار کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، تو خود اس کو ایک ترفع حاصل ہوتا ہے، وہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا اگر اس کا آئیڈیل جو ہے وہ ہائی ہے، اور اگر آئیڈیل ہی لو ہے تو خود وہ بھی پست رہ جائے گا۔ میں اب اس کی شرح کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے لوئسٹ آئیڈیل کیا ہوگا انسان کا، ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ بھی بسا اوقات آئیڈیل بن جاتے ہیں، دولت یہ بھی مطلوب و محبوب اور نسب العین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، انسان کی شہوت، بہت سے لوگ جو ہیں ان کا یہی مرکز و محور ان کی زندگی کا بن جاتا ہے، شہرت، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی کو اپنا مقصود و مطلوب، یا یہ کہ اختیار اور اقتدار اور غلبہ، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ بھی، یہ چونکہ تمام جو ہے وہ اینیمل ارجز ہیں انسان کی، کہ جن سے کہ جدید دور کے جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے بحث کی ہے، ان میں سے کسی ایک کو یا سب کو جمع کر لیں تو ایک ایسا شخص کہ جس کی جد و جہد، جس کی سعی، جس کی محنت، جس کی کوشش اس سطح سے بالا تر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اسے آپ شہوت پرست کہیں، اسے آپ دولت پرست کہیں، اسے آپ شہرت پرست کہیں، اسے آپ کچھ بھی کہیں، میں اس کو جمع کر کے ایک لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، خود پرست۔ انسان خود اپنی ہی ذات کو اس نے وہ حریم کعبہ بنا لیا ہے جس کے گرد وہ طواف کر رہا ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، سارا طواف جو ہے اس کی بھاگ دوڑ، اس کی کوشش، اس کی جد و جہد، راتوں کا جاگنا، دن کی یہ ساری دوڑ دھوپ، راتوں کو سوچنا اور دن میں جا کر اپنے ان سارے ان پلانس کو جو ہے ایگزیکیوٹ کرنا، یہ سب کا سب جو ہے سوائے اپنی ذات کے، اور ذات کے یہ مختلف پہلو ہیں، یا اس کے اندر سیکس ہے، یا اس میں دولت کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے یہیں پر نوٹ کیجئے، قرآن مجید نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ انسان کا اپنا نفس بھی ایک وقت میں اس کا معبود بن جاتا ہے، دو جگہ یہ مضمون آیا، ارایت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ نے غور کیا اس شخص پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ غور کیجئے وہ لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، الہ جو ہمارے کلمہ طیبہ کا جزو ہے، لا الہ الا اللہ، ایک شخص زبان سے تو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، درا حالے کہ اس کا اپنا نفس اس کا معبود، اس کا الہ، کہیں وہ دولت کی دیوی کو پوج رہا ہے، صرف یہ کہ لکشمی بائی کی مورتی کو نہیں پوج رہا، لیکن ہندو بھی اگر لکشمی بائی کی مورتی کو پوجتا ہے تو دولت کے لیے پوجتا ہے، اسے اس لکشمی بائی سے کوئی عشق نہیں ہے، وہ اس کو پوجتا ہے اگر تو دولت کے لیے، ہم نے صرف یہ کہ درمیان سے مورتی کو ہٹا دیا جو اصل مقصود اور مطلوب اس کا تھا اس پوجنے میں، وہ مقصود و مطلوب اگر ہمارا بھی ہے تو کون سا فرق ہوا؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اور وہ جو اقبال نے کہا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، اب اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، بت کدے تو اندر آباد ہو جاتے ہیں، یہاں پہ دیوی اور دیوتاؤں کے جو ہے پورے پورے بت کدے آباد ہو جاتے ہیں، ہماری اپنی خواہشات وہ ہمارا معبود بن جاتی ہیں۔ تو ایک تو ہے یہ سب سے نیچے لیول۔ اسی لیے حضور کی ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں، حضور نے فرمایا، اور اس کا ترجمہ آپ اس طور سے بھی کر سکتے ہیں کہ جملہ خبریہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ جملہ انشائیہ ہے، جسے ہم کہیں گے کہ گویا کہ حضور نے بد دعا دی ہے معاذ اللہ، ترجمے کے دونوں امکانات ہیں۔ تیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ معلوم ہوا کہ نام عبد الرحمان رکھا ہوا ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، اس لیے کہ ان کا معبود جو ہے پیسہ ہے، وہ حلال سے آئے، حرام سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، ظلم سے آئے، تعدی سے آئے، ناانصافی سے آئے، جس طرح بھی آئے آئے۔ معلوم ہوا کہ مطلوب و مقصود کیا ہے؟ پیسہ۔ معبود کون ہوا؟ پیسہ۔ حقیقت میں کیا ہوئے؟ نام چاہے عبداللہ ہو چاہے عبد الرحمان ہو، حقیقت میں عبد الدرہم اور عبد الدینار ہے، اور ان کے لیے حضور نے، چاہے آپ ترجمہ ماضی میں کر لیجئے، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا درہم و دینار کا بندہ، اور چاہے اس کو کلام انشائیہ مانیے تو یہ گویا کہ ایک طرح کی بد دعا ہو جائے گی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ تو یہ پہلا لیول ہے، مطلوب و مقصود انسان خود۔ اس سے ذرا ہائر لیول پر آپ جائیں گے تو وہ ہے جس کو آج کی زبان میں ہم کہیں گے وطن پرست، قوم پرست۔ کم سے کم یہ کہ اپنی ذات سے باہر کچھ تو دیکھا، وطن کی عزت، وطن کا بول بالا ہو، وطن کی عظمت ہو، وطن کی جے ہو، یا میری قوم کی عزت، میری قوم کا وقار، میری قوم کی آزادی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے انسان محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، ایثار کر رہا ہے، تو یہ شخص کہلائے گا وطن پرست اور قوم پرست انسان۔ اور آپ، مجھے اب وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا زیادہ خود تقابل کر سکتے ہیں، اس خود پرست کے مقابلے میں یہ یقیناً ایک اعلیٰ تر کردار ہوگا، ایک بہتر انسان وجود میں آئے گا، اس کے دل میں اپنے قوم کے لوگوں کے لیے محبت ہوگی، وہ اپنی ذات سے مقدم رکھ سکے گا اپنی قوم کو اور اپنے وطن کو۔ وہ چیزیں جو آج ہمارے ہاں نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے کہ ہم کرائسس سے دو چار ہیں، کہ ہمارے ہاں تو ذات ہی ذات ہے۔ بدقسمتی سے اس تلخ حقیقت کو آپ سننے کی تکلیف گوارا کیجئے مجھ سے، کہ ہماری 95% اکثریت جو آبادی کی، وہ صرف پہلے لیول پر زندگی بسر کر رہی ہے، خود پرستی سے بلند تر کوئی آئیڈیل ان کے سامنے موجود نہیں۔ اپنا گھر اور اپنی بلڈنگ اور اپنی کار اور اس کا ماڈل اور اپنا فریج اور اپنا ٹیلی ویژن اور اس کا سائز، یہ چیزیں ہیں، اور اپنا ڈرائنگ روم اور اس کی سجاوٹ اور اس کے لیے آرٹیکلز آف ڈیکوریشن، نہ معلوم کہاں کہاں سے پیسز آف ڈیکوریشن لے کر آئے جا رہے ہیں۔ اس سے آگے قوم کی کوئی فکر، کوئی وطن کی فکر اکثر و بیشتر ہمارے ہاں اس کا بالکل فقدان ہے۔ اس سے بلند تر وہ لوگ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے لوگ جاتے رہے یورپ میں اور مرعوب ہو کر آتے رہے، ان کے اندر کم سے کم قوم پرستی تو ہے، کسی کے ساتھ تو کوئی سچا لگاؤ ہے، وہ کم سے کم اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ اپنے قوم پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر مظالم ڈھائے ہیں، ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں جبکہ وہ بین الاقوامی سطح پر آتے ہیں، لیکن اپنے ہاں وہ کسی جانور حیوان کے اوپر بھی ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ سوسائٹی فار دی پریونشن آف کروئلٹی ٹو اینیملز، کتنی بڑی سوسائٹی وہاں ہے کہ بلی پر بھی ظلم ہو جائے تو معلوم ہو کہ زلزلہ آ جائے گا، لیکن چاہے انہوں نے دوسری قوموں کو، پوری پوری قوموں کو ہلاک کیا، یہاں تک کہ پوری پوری قوموں کو فروخت کیا، قومیں فروختن جو تھے، ارضا فروختن، یہ کشمیر جو ہے فروخت کیا تھا انگریزوں نے گلاب سنگھ کے ہاتھ، ایک قوم کو فروخت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کم سے کم اپنی قوم کا جہاں معاملہ آتا ہے وہ اس کے مخلص ہیں۔ تو بہرحال ہم سے بہتر کردار ہے کہ اپنی ذات سے ماورا کچھ تو دیکھا ہے، کسی شے کے لیے تو کوئی خلوص اور اخلاص ہے اور مخلصانہ تعلق ہے۔ اس سے ذرا بلند تر آپ آئیں گے تو وہ بلند تر سطح ہے پھر، جس کو کہ اب یہ فلسفے میں اور جدید دور میں ادب میں، لٹریچر میں یہ چیز بہت آئی ہے، ہیومنزم، انسان دوستی یا انسانیت پرستی، کہ اپنی قوم سے، اپنے وطن سے بالا تر ہو کر ایک شخص کا سینہ اتنا کشادہ ہو جائے کہ وہ انسان سے بحیثیت انسان محبت کرے، اس میں کوئی نسل کا فرق، اس میں کوئی رنگ کا فرق، اس میں کوئی اپنی قوم کا فرق، کوئی زبان کا فرق، کوئی چیز جو ہے درمیان میں حائل نہ ہونے پائے۔ ٹالسٹائے کے افسانوں کے اندر بہت مین تھیم آپ کو یہ ملے گا، اور یہ ہیومنزم جو ہے اور انسان دوستی کا فلسفہ اس دور کے بڑے ہی بہت پاپولر فلسفوں میں سے۔ یقیناً جو شخص اس سطح پر پہنچ جائے، اگر چاہیے کہ اس کا دعویٰ کرنا آسان ہے، اس سطح تک پہنچنا آسان نہیں ہے، واقعی ہیومنسٹ ہونا آسان نہیں ہے کہ انسان ان سطحوں سے بلند ہو کر انسان دوست بن جائے حقیقتاً، یا انسانیت پرست بن جائے۔ مجھے میں کل سوچ رہا تھا، ایسے ہی ذہن میں خیالات آ رہے تھے، اقبال بھی ایک زمانے میں اس طرح کی بات کہہ گئے ہیں۔ وہ ان کی نظم باغ درا کے تقریباً وسط میں ہے، بڑی پیاری نظم ہے، جس میں وہ اشعار بھی آئے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اسی میں ایک شعر ہے، شاید بہت سے حضرات کو یاد ہوگا، کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ اصل میں وہ ہیومنزم ہے، ایک دور میں اس کا بڑا لٹریچر میں اور فلسفے کے میدان میں اس کا بڑا ولولہ رہا ہے اور غلغلہ رہا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر واقعتاً کوئی شخص ہیومنسٹ ہو جائے تو وہ پہلی دونوں لیول سے بہت اونچا لیول ہے۔ لیکن اب اس سطح پہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، ہائیسٹ آئیڈیل جو ہے نوع انسانی کے لیے، جس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر پیاس رکھ دی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا آئیڈیل سوائے اللہ کے اور کوئی نہ ہو۔ یہ ہے وہ ہائیسٹ آئیڈیل، کمپلیٹ بیوٹی، حسن کامل، ایک ایسی ہستی کہ جس میں کسی اعتبار سے کوئی نقص نہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اس کی تسبیح اور تقدیس کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو ایک ذات کامل جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو اللہ کی ذات ہے، حسن کامل جو ہے تو وہ وہی ہے۔ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا۔ تو انسان کا در حقیقت جو آئیڈیل ہے، ہائیسٹ آئیڈیل، وہ ہے اللہ، اللہ اس کا مطلوب اور مقصود ہو جائے۔ اب یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ میں سے بہت سے حضرات نے سنا ہوگا کہ یہ جو ہمارا کلمہ طیبہ کا جزو اول ہے، توحید کا خزانہ لا الہ الا اللہ، اس کی ایک لیول ہے کہ لا الہ الا اللہ کو آپ یوں سمجھیے کہ لا معبود الا اللہ، اور صوفیہ نے اس سے ایک ہائر لیول معین کیا ہے، اور وہ ہے لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ جب انسان کا وہ تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے کہ اس کا مطلوب حقیقی صرف وہ ہو، اس کا مقصود اصلی